اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور آج باری ہے سورہ جاثیہ کی، جو قرآن مجید کا 45واں سورہ ہے. اس پہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے ہمارے معزز مہمان قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب. قبلہ، السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمۃ.
میں سحر عالمی نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں.
شکریہ.
اور ہمارا جو آج پروگرام ہے سورہ جاثیہ پہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں. اور سوال اس حوالے سے، سورہ جاثیہ کے حوالے سے، کہ اہم ترین سوال جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ سورہ جاثیہ کے نزول کا ہدف اور اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لاہلیہ والصلاۃ علی اہلیہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. تو جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ سورہ جاثیہ ہے، تو میں چاہوں گا سب سے پہلے خود اس سورہ کے بارے میں ایک مختصر اور اجمالی نظر میں اس پہ ڈالتے ہیں، پھر وہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس پہ آئیں گے. دیکھیں، سورہ جاثیہ یہ قرآن مجید کا 45واں سورہ ہے، اور اس کا نام جو جاثیہ ہے یہ اس سورہ کی 28ویں آیت کریمہ سے لیا گیا ہے، کہ جس کے معنی زانو کے بل جھکنے کے ہیں، جو اشارہ ہے ان افراد کی طرف کہ جو قیامت کے دن زانو کے بل جو ہے وہ جھکے ہوں گے. اسی طرح اس کے دوسرے نام
سزا کے طور پر جھکے ہوں گے یا کسی اور عنوان.
ہاں، ایک مطلب چونکہ اس دن مختلف لوگوں کے مختلف حالتیں ہوں گی،
صحیح.
تو ایک حالت وہ ہوگی، ایک گروپ وہ ہوگا کہ جو اس حالت میں جو ہے وہ
رکوع کی حالت میں ہوگا.
ہاں، جھکا ہوگا، زانو کے بل جھکا ہوا ہوگا. اس کا اور جو دوسرے نام ذکر کیے گئے ہیں وہ دہر اور شریعت بھی کہا گیا ہے. اور اس سورے کے فضیلت کے حوالے سے میں جو روایات دیکھ رہا تھا، تو اس میں میں نے دو روایت مجھے بہت ہی پسند آئی. یقیناً یہ ان سوروں میں سے ہے کہ جو بہت ہی فضیلت رکھتے ہیں. اس میں ایک روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے،
اللہم صلی علی محمد،
کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کی، سورہ حامیم جاثیہ، کیونکہ ان سوروں میں سے جو ان کو حامیم کہا ہے،
سورہ حوامیم،
حوامیم میں سے، کہا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن پروردگار اس کے تمام عیوب کو چھپا دے گا، سترہ عورتہ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور لوگوں کے دلوں پہ جو خوف طاری ہوگا، جو وحشت طاری ہوگی، اس وحشت و خوف سے اللہ جو اس کو امن و امان میں رکھے گا. اسی طرح سے فرزند رسول صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کی، من قرأ سورۃ الجاثیہ، سورے کی تلاوت کرے، کانا ثواب ہوا، اس کا ثواب یہ ہوگا کہ ان لا یرن نار ابدا، کہ وہ نہیں کہ صرف جہنم میں جائے گا نہیں، بلکہ وہ کبھی وہ جہنم کو دیکھے تک نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھے گا وہ، اور نہ ہی اس کے جہنم کی نالوں فریاد کو سنے گا. اس کے بعد آخری بات جو کہ وہ بہت ہی اہم
ہے، اس سے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ ممکن ہے بعض لوگ جہنم میں نہ جائیں لیکن جہنم کو دور سے دیکھیں یا اس کی تھوڑی کیفیت جو ہے وہ انہیں دکھائی دے.
ممکن ہے بعض لوگ جائیں، بعد میں نجات ملے، ایسے بھی ہوں گے افراد. تو آخری جو انہوں نے بات کہی وہ بہت ہی عجیب تھی میرے لیے. اس کے بعد فرماتے ہیں،
چھٹے امام کا فرمان،
چھٹے امام فرزند رسول، امام جعفر صادق علیہ السلام. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ قیامت کے دن نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ ہوگا، ان کے ساتھ. اب ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا شرف ہے، لہذا ہم پروردگار سے ہی دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس دنیا میں ان کی قبر کی زیارت سے مشرف کرے، اسی طرح سے قیامت میں ان کی شفاعت سے، ان کی زیارت سے، اور ان کی معیت سے جو ہے کہ ہم کو توفیق عطا کرے. اب آتے ہیں وہ سوال کے اوپر.
لیکن قبلہ، صرف ظاہر ہے یہاں پہ جس طرح سے پچھلے سوروں میں بھی اس طرح کی روایات ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں کہ فلاں سورے کی تلاوت سے یہ ثواب جو ہے وہ پروردگار انسان کے نام اعمال میں لکھے گا اور یہ اجر اسے عطا کرے گا، لیکن ظاہر ہے تلاوت تلاوت برائے تلاوت نہیں ہے
جی جی
کہ انسان صرف تلاوت کرتا رہے اس کے معنی اور مفاہیم سے بالکل بے بہرا رہے
بے شک
اور بالخصوص کبھی بھی میدان عمل میں نہ اترے بلکہ یہ فضیلت ان لوگوں کے شامل حال ہے بطور خاص کہ جو اس کے معنی و مفاہیم کی طرف بھی نظر دوڑاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں
یقیناً دوبارہ اس کا بہرحال ذکر کیا گیا اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ قرآن جو ہے وہ صرف کتاب تلاوت نہیں بلکہ کتاب عمل ہے کتاب زندگی اور ان تمام فضائل اور ان ثواب تک پہنچنا چاہتا اگر انسان تو اسے چاہیے کہ اپنے قرآن کو زندگی عملی
مجھے یہاں پہ ایک قول یاد آ رہا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ مردوں کے لیے نہیں نازل کیا گیا ہے جب کسی کی وفات ہوتی ہے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر یہی رسم ہے کہ قرآن خانی کے طور پر جو ہے وہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے
بے شک بے شک
تو اسی لیے اسی چیز کا اشارہ کرتے ہیں کہ قرآن مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ نیک پر تلاوت کی جائے یا قبرستان میں نازل نہیں ہوا ہے
کہ کسی خاص دن اور مہینے سے مخصوص نہیں ماہ مبارک میں مثلا بعضوں سوچتے ہیں کہ قرآن ٹھیک ہے نازل ہوا ہے بہت ثواب بھی ایک آیت کا ثواب پر قرآن پڑھنے کے برابر ہے اس کا مطلب نہیں کہ ہم صرف ماہ مبارک نہیں روزانہ اگر ہم یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک آیت پڑھنا ہے ایک آیت کا ترجمہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی میں
سال میں 365 آیتوں پر انسان
جی
مسلط ہو جائے گا یعنی مکمل تو سمجھ لے گا
اس میں کوئی شک نہیں بس یہ کہ تھوڑا سا ہمت اور ارادے کی ضرورت ہے
یقین
تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام فضیلتوں کے ساتھ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ جاثیہ کا مقصد اور ہدف کیا ہے تو جب اس حوالے سے سورے پہ نظر ڈالتے ہیں تو متعدد ہدف ہمیں معلوم ہوتے ہیں اس سورے کے نزول کے اس میں پہلا مقصد یہ ہے کہ پروردگار اس سورے کے ذریعے لوگوں کو دین توحیدی کی طرف بلانا چاہتا ہے دراصل بہت سے دین ہیں لیکن اس میں شرک بھی ہے کفر بھی ہے اچھا اسی لیے پروردگار جو ہے وہ متعدد سورے میں متعدد آیات اور اپنی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے تاکہ لوگ ان آیتوں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں اور ایک معبود کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں اس لیے پروردگار وہ لوگ کی جو ایک معبود کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور جو ہے وہ دین توحیدی کی طرف نہیں ان کی مذمت کرتا ہے اور ان کو سزا سے ڈراتا ہے بالخصوص ان افراد کو کہ جو اس واحد اور یگانہ معبود کے علاوہ اپنے نفس کو اور اپنے خواہشات کو جو لوگ جو ہے اپنا معبود بناتے ہیں ان کی سورے میں پروردگار جو ہے وہ مذمت کرتا ہے تو خلاصہ ہے کہ اس کا ہدف دین توحید کی طرف بلانا ہے اور اسی لیے نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں
صحیح تو آپ نے جب اس طرح سے بھی نشانیوں کا ذکر کیا کہ پروردگار نے اس سورے میں اپنی مختلف نشانیوں یعنی آیات کا ذکر کیا ہے تو ان آیات کے ذکر کرنے کا مقصد تو آپ نے خود ہی مختصر اشارہ کر کے بتا دیا کہ توحید پروردگار کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے کہ تم لوگ جو مختلف خداؤں کی عبادت کرتے ہو شرک کرتے ہو کہیں تثلیث کے قائل ہے کہیں کسی انداز سے تو اس کے علاوہ اور بھی یقیناً مقاصد ہوں گے نشانیوں کو بیان کرنے کا اور کیا کیا مقاصد ہیں
دیکھیں یہ پوری کائنات پروردگار کی نشانی ہے اور کائنات کا ہر ذرہ پروردگار کی ایک نشانی ہے اور پروردگار کی طرف انسان کو رہنمائی کرتا ہے اگر ہم اس کائنات کو دیکھیں تو کائنات کو ہم تشبیہ کر سکتے ہیں کتاب کے مثل ہے کتاب یعنی یہ کائنات اسی لیے جب ایک موحد ایک دیندار شخص اس کائنات پہ نظر کرتا ہے
توحید کا ماننے والا
جب اس کے کائنات کی طرف نظر کرتا ہے تو اس سے معنی و مطالب اخذ کرتا ہے اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے اپنے یقین میں اضافہ کرتا ہے لیکن جب ایک غیر موحد اس کو دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ کائنات اس کے لیے یعنی ایک غیر موحد جو مادیات میں ڈوبا ہوا ہے جو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے اور جو اللہ کی معرفت سے دور ہے جب وہ اس دنیا کی طرف نظر کرتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے اسی طرح ہوتی ہے جیسے ایک جاہل کے لیے کتاب ہو جاہل کے لیے آپ کے سامنے کتاب رکھ دیں تو اسے صرف لکیریں نظر آئیں گی کچھ نشانات نظر آئیں گے اسے کچھ سمجھے گا نہیں لیکن ایک موحد ایک دیدار شخص جب نظر کرتا ہے تو وہ اپنے اعتبار سے معنی و مطالب کو اخذ کرتا ہے بالخصوص اس سورے میں جو پروردگار نے متعدد نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے اور ذکر شروع ہی ہوتا ہے قرآن کے نزول سے اس کے بعد اللہ کے مختلف نشانیوں کے کائنات زمین اور آسمان کی خلقت ہے، اس کے بعد پانی کا برسنا ہے، یہ سب مختلف نشانیوں کے ذکر پروردگار کرتا ہے. ان نشانیوں میں جو سب سے اہم نشانی جو ذکر ہوئی ہے وہ خود انسان ہے. انسان اللہ کی ایک اہم نشانی، اس لیے دیکھیں مختلف سوروں میں توجہ دلائی گئی کہ یہ اللہ کی اہم نشانی ہے، اس کے بارے میں غور کرو. وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے اندر نشانی ہے، تم بصیرت کیوں نہیں حاصل کر کرتے ہو. وفی خلقکم، اسی سورے میں وفی خلقکم، خود تمہاری خلقت میں اللہ کی نشانی ہے. یا ایک اور آیت کریمہ ہے، سنوریہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم، ہم ان قریب دکھائیں گے اپنی نشانیوں کو آفاق میں، کائنات میں، اور خود ان کے نفوس میں، خود ان کے اندر، حتی یتبین نہ ہوں، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ پروردگار ہی حق ہے. تو یہ انسان اللہ کی ایک عجیب ترین نشانی ہے، ایک عجیب ترین علامت ہے. خدا
اپنے اسی سلسلے میں مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، غالباً نہج البلاغہ میں ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت معمولی سمجھتے ہو، جبکہ تمہارے اندر جو ہے وہ ایک کائنات جو ہے وہ پوشیدہ ہے، پنہاں ہے. وفی کا اس طرح سے ایک روایت ہے کہ عالم الاکبر، کہ تمہارے
اندر گمان کرتے ہو تم ایک چھوٹا سا جسہ اور چھوٹا سا موجود ہو، جبکہ تمہارے اندر ایک عالم ہے، ایک پوری کائنات پوشیدہ ہے. میں بھی چاہ رہا تھا کہ نجم البلاغہ میں دوسرے قول کی طرف اشارہ کروں، جب آپ نے نجم البلاغہ کا ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ کتنے یعنی اس کا یہ انسان کتنا تعجب آور رہے گا اس کی خلقت جو ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک سوراخ سے جو ہے وہ سانس لیتا ہے، سوراخی تو ہے نا، چربی سے دیکھتا ہے، آنکھ چربی تو جسے دیکھتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ زبان کے لوتھڑے سے کلام کرتا ہے،
گوشت کے ٹکڑے سے،
ہاں اس سے کلام کرتا ہے. جبکہ اگر آپ ایک گوشت کا ٹکڑا لا کے رکھ دیے تو کبھی اس میں تکلم اور کلام پیدا نہیں ہو سکتا. تو واقعی انسان ایک عجیب. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کیوں خاص طور سے ایک اہمیت کا حامل ہے، انسان اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین اور آسمان جو ہیں ان کی خلقت مادی ہے صرف، لیکن انسان جو ہے کیا ہے، اسی خلقت مادی ہونے کے ساتھ ساتھ، مادی ہونے کیا مطلب ہے، جیسا کہ متعدد آیات میں ہے انسانی متعلق، پہلے ہم نے اس کو نطفے کی شکل میں پیدا کیا، پھر جو ہے وہ علقے کی، پھر مضغے کی شکل میں، اس کے بعد ثم انشأناہ خلقنا، پھر ہم نے ایک اور مخلوق بنایا. وہ کون سی مخلوق؟ نفخت فیہ من روحی، ہم نے اس کے اندر جو اپنی روح، یعنی یہ انسان جو ہے وہ اللہ کی روح کا حامل ہے، مظہر روح الہی ہے،
اور اسی لیے اس کو خلیفۃ اللہ قرار دیا گیا ہے انسان کو.
تو خود انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، خود انسان اگر ہم غور کریں اپنے بارے میں، تو خود جو ہمارا سسٹم ہے، جو نظام ہے، تو یہ یعنی بہت بڑی رہنمائی اور ہدایت ہے اللہ کی طرف. خلاصہ کلام یہ کہ جو اس سورے میں شروع میں پروردگار نے متعدد نشانیوں کا ذکر کیا ہے، ان نشانیوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں کہتا ہے کہ یہ نشانیاں اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو، لوگوں کے یقین کے لیے، لوگوں کے غور و فکر کے لیے. ان تین عنوان کا ذکر ہے، ایمان، غور و فکر، تعقل تفکر اور یقین. یعنی کیا مطلب ہے، پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے، فائدہ کیا ہے ان نشانیوں کو ذکر کرنے کا، یہ ہے کہ جب انسان اس پروردگار کی نشانیوں میں جب غور و فکر کرتا ہے، جب تعقل و تفکر و تدبر کرتا ہے، تو وہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. البتہ شرط یہ ہے کہ اس نظر سے کائنات کو دیکھے. اس لیے ایک جگہ پہ مولا کائنات حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا کو دنیاوی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں اندھا بنا دے گی، مادی نگاہ سے. لیکن اگر تم دنیا کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھو گے، یعنی اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو گے، اس دنیا
الہی نگاہوں سے،
الہی نگاہوں سے دیکھو،
وہ روح جو پروردگار نے انسان کے جسم میں پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اگر اس نگاہ سے انسان دیکھے تو پھر کائنات کو پھر کسی اور رنگ میں
اور میں دیکھا، پھر تمہیں بصیر بنا دے گا، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تمہارے جو ہے وہ. اسی لیے ہے کہ اگر انسان اس نظر سے دیکھتا ہے تو واقعا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی نہیں، بس یوں سرسری طور پر یوں ہی گزر جاتا ہے، بس نہ اس کے ایمان میں اضافہ ہونے والا ہے اور نہ اس کے یقین.
ہاں یقیناً قبلہ ایسا ہے کہ انسان کی بصیرت جو ہے وہ جتنی وسیع ہوتی چلی جائے گی، اس کی نگاہ دنیا کو دیکھنے کے حوالے سے، دنیا کا جب مطالعہ کرے گا، جس طرح سے آپ نے وہ کتاب کی مثال بہت اچھی مثال ہے کہ یقیناً اگر ایک اہل علم کتاب کا مطالعہ کرے تو اس سے کچھ اور نکات نکالے گا، لیکن ایک عام آدمی، ایک ان پڑھ انسان اگر کتاب کا مطالعہ کرے ممکن ہے کچھ سمجھے، لیکن اس گہرائی میں جا کے اس کتاب کو یقیناً کبھی
اس کا جو ہدف ہے مقصد ہے اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا.
بالکل. اسی حوالے سے ایک اور سوال، جب آپ نے کائنات کی نشانیوں کا ذکر کیا اور انسان اور کائنات کا جو رابطہ ہے، اس حوالے سے ایک سوال ذہن میں آیا ہے تو میں نے اس کو یہاں نوٹ کیا ہے. اسی سورہ کے اندر اس کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ اس کائنات کو ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. تسخیر کائنات کے حوالے سے سوال ہے. تو یہ کائنات گویا انسان کے اختیار میں پروردگار نے دے دی ہے اور اس کائنات کو انسان کے کنٹرول میں دے دیا ہے، اس کے لیے مسخر کر دیا ہے. تو اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی انسان اس میں تصرف کر سکتا ہے اس کائنات میں، یا نہیں اس کی حد بندی جو ہے وہ کی گئی ہے؟
جی بہت اچھا سوال ہے، اور یقین بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ انسان کے کنٹرول میں جب اللہ نے کائنات دے دی ہے تو ممکن ہے اللہ جو وہ بیکار ہو گیا ہو. میں اس کی انشاءاللہ وضاحت کروں گا. دیکھیں خود اس سورے میں جو پروردگار نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا، وسخر لکم البحر، ہم نے سمندر کو مسخر کیا، لتجری الفلک، تاکہ کشتیاں جو ہیں اس میں اللہ کے اذن و اجازت سے اس میں چل سکے، اس میں روا دوا ہو سکے. یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین اور آس، یعنی یہاں خاص طور سے ذکر ہوا لیکن دوسری جگہ کے اوپر عمومیت کے ساتھ
پوری کائنات
جو کچھ
زمین و آسمان میں ہے
وہ ہم نے تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دے دیا. اب یہاں کے اوپر یہ ہے کہ کیا مطلب ہے انسان کے اختیار میں دینے کا، انسان کے لیے کائنات کو مسخر کرنے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو اس طرح سے پیدا کیا ہے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ اور مخلوقات ہو پروردگار کی، تاکہ انسان اس سے استفادہ کر سکے، اس سے فائدہ حاصل کر سکے. بات ہے کہ اگر اللہ نے ان مخلوقات کو اس طرح سے پیدا نہ کیا ہوتا کہ انسان استفادہ کرے تو استفادہ نہیں کر سکتا. یہ پروردگار نے اس طرح سے خلقت کی ہے ان مخلوقات کی کہ انسان جو ہے وہ ان سے جیسے چاہے استفادہ کر سکتا ہے.
حسنی صاحب، یہاں پہ ایک ہم مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان، جس میں سورہ جاثیہ کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے.
سورہ جاثیہ. کفار مکہ کے اس الزام کو رد کرنے کے لیے کہ قرآن خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف ہے، مکی سورتوں میں عموماً اور حوامیم یعنی جن سوروں کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے ان میں خصوصاً اس بات کو مقرر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن خدائے دانا و حکیم کا نازل کردہ ہے. اس سورے کی آیت نمبر 3 سے 5 تک یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں سے معرفت خدا حاصل کرنے کے لیے اہلیت درکار ہوتی ہے. وہ اہلیت 3 چیزوں میں منحصر ہے: ایمان، یقین اور عقل. آفاق اور انفس میں موجود واضح نشانیوں اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے حجت پوری کرنے پر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو حقائق بیان کرنے کا اور کون سا ذریعہ اور دلیل و حجت کا کون سا اسلوب باقی رہ جاتا ہے کہ انسان اس پر ایمان لائے. افاقین سے غیر مبالغہ ہے جس کا مشغلہ جھوٹ بولنا ہو اور ساتھ دیگر گناہوں میں غرق ہو. ایسے لوگ اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کے ساتھ پیش آئیں گے. حق تو یہ تھا کہ آیات الہی کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش آتے، لیکن یہ تکبر کے ساتھ اپنے افکار پر بھی ضد کرتے ہیں. اس قسم کے لوگ قابل ہدایت نہیں ہوتے. اول تو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آیات ان کی دانش میں ہی نہیں آئے. اگر کسی آیت کی طرف اتفاقاً متوجہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مذاق اڑا کر ٹال دیتے ہیں. آیات الہی کے ساتھ اہانت کرنے والوں کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا. اس سورے کی آیت نمبر 10 میں کلمہ ورا اگر امام کے مقابلے میں سمجھا جائے تو وہی ترجمہ ہوگا جو متن میں اختیار کیا، یعنی پیچھے. اگر اس لفظ کو موارات سے ماخوذ سمجھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے آدمی کی نظر سے اوجھل ہو، خواہ آگے ہو یا پیچھے. اس صورت میں آیت کا ترجمہ یہ ہوگا ان کی اوٹ میں جہنم ہے جہاں ان کے وہ اعمال جو غیر اللہ کی قربت کے لیے انجام دیے ہیں ان کو فائدہ نہیں دیں گے، نہ وہ لوگ ان کو فائدہ دیں گے جن کو ان لوگوں نے ولی بنا رکھا ہے، ولی یعنی اپنا آقا بنا رکھا ہے۔ ایام اللہ سے مراد وہ دن ہوتے ہیں جن میں مجرم قوموں کو ملنے والی سزائیں آئندہ نسلوں کو یاد رہتی ہیں، چنانچہ دوسری جگہ پر ارشاد ہوا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر پیام رحمان پروگرام میں، اور سورہ جاسیہ کا تعارف جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے معزز مہمان ہیں قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب۔ حسنی صاحب، بات چل رہی تھی کائنات کو پروردگار عالم نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے ذہن میں اور بھی سوالات اس حوالے سے اٹھ رہے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے، کس طرح سے تسخیر کیا ہے، مکمل طور پر انسان کے اختیار میں دے دیا ہے، یعنی کچھ اس کی حد بندی کی گئی ہے؟
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو، اس بات کو میں واضح کر دوں کہ اگر یہ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کے اختیار میں دے دی ہے یہ کائنات، کائنات کی ہر چیز، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پروردگار ایک کائنات دے کے بیکار ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے
کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے،
بیٹھا ہوا ہے
اور اب اسے کوئی کام نہیں،
کوئی کام نہیں،
ایسی بات نہیں ہے۔
جیسے مثال طور پر ایک گھڑی بنانے والا ہے، اس نے گھڑی بنا دی، اب گھڑی خود بخود چل رہی، اب اسے کوئی مطلب نہیں، گھڑی خود چلنا ہے اس کو، اپنا کام کرنا، تو اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے اگر کنٹرول دیا ہے کائنات میں تو اسی کا ارادہ کار فرما ہے، اسی کی قدرت کار فرما، یعنی سب کچھ جو ہے وہ، اگر وہ ہاتھ کھینچ لے تو کائنات کا پورا نظام مختل ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ سوچنا کہ یعنی اللہ کائنات کو اختیار میں دے کے بیکار ہو، اب یہ اور بات ہے کہ کائنات کو اللہ نے دے دیا ہے انسان کے اختیار میں، اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے۔
شاید یہاں پہ مسخر سے مراد ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے، ایک تو نقطہ وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ خدا ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس نے کائنات کو انسان کے اختیار میں دینے کے بعد وہ خود آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہ آرام کر رہا ہو، نہیں، ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ کائنات کے ذرے ذرے میں جو ہے وہ کار فرما ہے۔ لیکن اس سے ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ کائنات کی لذتوں سے اور جو مادی جتنی بھی اشیاء ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان سے استفادہ کرنے کا اختیار اسے دیا گیا ہے،
جی،
لیکن صحیح استفادہ کرنے کا، یعنی وہ اس کی تمام جو نعمتیں ہیں، تمام جو ہیں، اس کی علتوں تک اور اس کی اندر تک پہنچ کر اس سے اپنے لیے کبھی جو ہے وہ کشتی بنا کے استفادہ کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ مختلف کیمیکلز کو ملا کے ایک نئی چیز ایجاد کر کے اپنے لیے استفادہ کرتا ہے اپنی آسانی کے لیے۔ تو یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایک نقطہ اس میں پوشیدہ ہو۔
دیکھیں، اللہ نے جو اختیار دیا وہ مختلف طریقے، مثال طور پر آج آپ دیکھیں انسان جو ہے وہ یعنی سمندر کے سینے پہ سوار نظر آ رہا ہے، انسان جو ہے کہکشاں کی راہیں تلاش کر رہا ہے، آج انسان چاند پر سکونت کی فکر میں، آج انسان جو ہے وہ فضاؤں میں سیٹلائٹ نصب کر رہا ہے۔ تو یہ سب اختیارات دینے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اسے صحیح استفادہ کرے، صحیح استفادہ یعنی کہ انسانیت کے لیے اسے کیا فائدہ پہنچے۔ میں نے کہا کہ تسخیر کے یہاں مطلب، جیسے کہ مفسر نے لکھا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ وہ انسان کے مورد استفادہ واقع ہو سکے، ہر چیز کی خلقت اس طرح سے ہوئی ہے، اس کی نوعیت اس طرح سے ہے، ممکن اللہ اس طرح سے خلق کر دے کہ انسان فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا تو بیکار ہوتی، یعنی ہر چیز کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اس سے انسان فائدہ اٹھا سکے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہے غلط فائدہ، صحیح فائدہ اٹھائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اس کو اجر ملے گا، غلط فائدہ اٹھائے گا تو ظاہر سی بات ہے ناشکر پن کے نتیجے میں اس کا عذاب جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ البتہ ایک اہم چیز جو یہاں کے اوپر پائی جاتی ہے، ایک اہم نقطہ، وہ یہ ہے کہ کائنات کو، کہ تمام چیزوں کو انسان کے اختیار میں دیا، یہ خود انسان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی طرف اشارہ، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جتنی عظمت تو جتنی فضیلت اسلام میں انسان کی، اتنی کہیں کے اوپر نہیں، کہیں کسی بھی دین میں نہیں۔ اس لیے کہ پروردگار نے یہ اختیار جو ہے وہ، یعنی اس قرآن میں اس کا ذکر ہوا کہ ہم نے انسان کو اتنا اختیار دیا، اور کہیں ذکر نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اسلام کی نظر میں اتنا انسان کتنا باعظمت ہے۔ البتہ اب یہ انسان کے اوپر ہے، اس لیے بعد میں ذکر ہوتا ہے کہ ان آیات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ ہم نے اختیار دیا ہے, ایک تو یہ کہ انسان جو ہے وہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرے, اور دوسری یہ اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی, ہم نے خلق کیا ہے, اس کو ہم نے اختیار میں دیا ہے انسان کے. یعنی جسے کہہ لیا جائے کہ ایک دفعہ ایک حادثہ ہوا اور ایک وسفوٹ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی, یہ تصور
اس دھماکہ ہوا اور کائنات
وجود میں آ گئی, اس تصور کے بطلان کی خود یہ آیت دلیل ہے اور بیان کر رہی. اور وہ نقطہ کہ یہ نشان, یہ جو ہم نے اختیار دیا یہ ہے, اور بعد میں ذکر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی انسان اس کا شکریہ ادا کرے. شکریہ ادا کس طرح سے ہوگا؟ کہ اپنی معرفت میں اضافہ کرے, اپنی ہدایت میں اضافہ کرے. شکریہ کس طرح سے ادا ہوگا؟ کہ انسان کو اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں اس کو اس طرح سے استعمال کرے کہ جس طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہیے, یعنی اسی کے مورد میں استعمال کرے, یہ اس کا بہترین شکریہ ہے.
یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ انسان کو خدا کی وحدانیت کی طرف جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی کر رہا ہے. یعنی واقعا اگر انسان دنیا کی ان لذتوں سے, ان مادی اشیاء سے, چاہے وہ سمندر ہو, چاند ہو, سورج ہو اور اس کی روشنی ہو, زمین ہے, مٹی ہے اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں, ان سے استفادہ کر رہا ہے, تو استفادہ کرتے ہوئے وہ اس چیز کی طرف بھی متوجہ رہے کہ ان کا خالق کون ہے. اور بالخصوص اس میں جو نظم ہے پوری کائنات میں, یہ نظم خود جو ہے وہ پروردگار کی وحدانیت کی طرف انسان کی رہنمائی کر رہا ہے, اور جہاں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ شکر بھی جو ہے ان چیزوں کا بجا لاتا رہا. قبلہ یہاں پہ ایک اور سوال ہے, اور آپ نے شروع میں جو اس سورے کے نزول کا مقصد بیان کیا تھا اس میں آپ نے اشارہ کیا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں, یعنی اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی خواہشات ان کا معبود ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟
جی یقیناً اگر قرآن نے ذکر کیا ہے اس سورہ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, افرائیت من اتخذ الہ ہوا, کیا تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو اب بولیے کہ خواہشات کو اپنے معبود بنانے کا مطلب کیا ہے, اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضی کو مقدم رکھنے کے بجائے اپنی خواہشات کو مقدم رکھے, اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد کے بجائے اپنے خواہشات کی اطاعت کرے. کیا مطلب؟ مثال طور پر یہ دیکھے کہ, یہ نہ دیکھے کہ پروردگار یہاں کے اوپر کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھے کہ میرا موڈ کیا کہہ رہا ہے. آج کل یہ بہت ہے, میرا موڈ یہ کہہ رہا ہے, میرا موڈ مثلا گانا سننے کا کر رہا ہے, میرا موڈ فلم دیکھنے کر رہا ہے, میرا موڈ جو ہے وہ فلاں کی غیبت کرنے, یا میرا من یہ کر رہا ہے. انسان یہ نہ دیکھے کہ, یعنی انسان جو ہے وہ اپنے خواہش کو, اپنے چاہت کو, اپنے من کو, اپنے موڈ کو پروردگار کی خوشنودی اور اس کی رضا پہ ترجیح دے. تو لہذا کہا گیا کہ انسان کا اپنے موڈ کی اطاعت کرنا, اپنے خواہشات کی اطاعت کرنا, یہ اپنے خواہشات کی عبادت ہے. اس لیے کہ اطاعت ایک قسم کی عبادت کہلاتی ہے, اس لیے یہاں کے اوپر کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود, یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بجائے کہ پروردگار کو ترجیح دیں, بجائے کہ دیکھیں پروردگار کیا کہہ رہا ہے یہاں کے اوپر, بجائے کہ دیکھیں یہاں دین کیا کہہ رہا ہے, بجائے یہ کہ دیکھیں یہاں پہ شریعت کیا کہہ رہی ہے, وہ اپنے موڈ کو ترجیح دیں, میرا دل یہ چاہ رہا ہے. خاص طور سے شادیوں میں دیکھنے کے لیے آتا ہے, یا خوشیوں کے بعض پروگرام ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھنے, یا دوستوں کی جب
محفل جمتی ہے
اس وقت دیکھنے آتا ہے, اس وقت آدمی موڈ کیا کہہ رہا ہے. نہیں, اگر انسان اس طرح, اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے خواہشات کہتے ہیں معبود بنا رکھے,
کہتے ہیں کہ آج موڈ بڑا اچھا ہو رہا ہے لہٰذا آج یہ کام کیا جائے, اور ایسے موقع پہ جب موڈ بہت اچھا ہو رہا ہو کسی کا تو من جو ہے وہ حرام کام کرنے کی طرف ہی ان کا دل جو ہے وہ مائل ہوتا ہے,
جبکہ مباحات بہت
ہیں, مباحات چیزیں ہیں جن کو انجام دے سکتی ہے, تفریح ہے.
تو یہاں وہ ایک وہی کہ اپنے خواہشات کی اطاعت کو خواہشات کی عبادت اور سے تعبیر کیا گیا ہے.
صحیح قبلہ, یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ انسان عام طور پر جو ہے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور خدا کی مرضی کو بھلا دیتا ہے, تو اس کے نقصانات بھی کیا انسان کے لیے ہیں, اور نقصانات ہیں تو ان نقصانات کا جو ہے وہ علاج کس طرح کر سکتا ہے؟
یقیناً بہت ہی اچھے نقطے پہ اشارہ کیا آپ نے. بعض لوگ سوچتے ہیں بھائی خواہشات ہیں, خواہشات تو ہمارا نہیں ایسا جا سکتا, لیکن یہ کہ علاج میں اس کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. نقصانات, سب سے پہلا نقصان یہ کہ خواہشات انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. اگر انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرے, اپنے خواہشات کے اتباع پہ کنٹرول کرے. دوسری یہ کہ دوسرا نقصان اس کا شیطان کا تسلط ہے. شیطان کیا کرتا ہے کہ انہی خواہشات کے ذریعے انسان پر مسلط ہوتا ہے, اس کے اندر وسوسہ کرتا ہے. لہذا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں للنفس خواطر, نفس کے لیے مختلف قسم کی خواہشات ہوتی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والعقل, عقل وہ ہے کہ جو اس کو, اس سے منع کرتی ہے, اس سے روکتی ہے. یہ آپ اچھا, تو پہلی چیز یہ کہ دو چیزیں میں نے بیان کی, پہلی تو یہ کہ انسان گناہ کی طرف یہ خواہشات لے جاتی ہیں, دوسرے کہ شیطان مسلط ہوتا ہے, تیسرے یہ کہ یہ خواہشات انسان کو راہ حق سے دور کرتے. اس لیے خود قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ, کہ اپنے خواہشات کے اتباع نہ کرو کیونکہ یہ تم کو راہ خدا سے روکے گی.
صحیح.
اور اسی کی وضاحت میں نبی کرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے سلسلے میں دو چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوں, ایک اتباع الہوا, خواہشات کی اطاعت, خواہشات کی پیروی, اور طول العمل, اور لمبی لمبی دنیاوی آرزوئیں, اخروی آرزوئیں نہیں, لمبی لمبی دنیاوی آرزوئیں. اس کے بعد اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ خواہشات کے اتباع کیوں, اس لیے کہ فیصد عن سبیل اللہ, کہ یہ خواہشات انسان کو راہ خدا سے روکتی ہیں, حق سے, فیصد عن الحق, حق سے روکتی ہیں, راہ خدا سے روکتی ہیں. اور لمبی لمبی آرزوئیں کیوں دنیا کے بارے میں, فینسی الاخرہ, کیونکہ لمبی لمبی آرزوئیں کرنا دنیا کے بارے میں یہ انسان کو آخرت سے دور کر دیتی ہیں, آخرت کو بھلا دیتی ہیں انسان کے لیے. اس کے بعد تیسری چیز کی جو تیسرا نقصان جو ہے خواہشات کا, وہ یہ ہے کہ یہ انسان کو پسترین مقام پہ لے جاتی ہے. اس لیے حدیث میں آیا ہے امل ہوا ہوا اسفل السافلین, کہ یہ خواہشات انسان کو اسفل السافلین, جو سب سے پسترین درجہ ہے, اس کی طرف
پہنچا دیتی,
وہاں کے اوپر پہنچا دیتی. اس طرح اس کے جو ہے وہ اور بھی بہت سے, ایک سب تو نقصانات ذکر کی, آخری جو نقصان ہے بہت اہم وہ یہ کہ اس کو انسان کا خطرناک دشمن جو ہے بتایا گیا
دیا.
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے تم اپنے دشمن سے ڈرتے ہو, اسی طرح سے خواہشات سے ڈرو اپنے. کیوں اس کو فرماتے ہیں؟ کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن یہ اس کی خواہشات ہے. تو یہ اس کے بعد میں نے نقصانات ذکر کیے. اب آتے ہیں خود اس کا علاج کیا ہے.
چونکہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دنیاوی مسائل کے اندر, حتیٰ کہ مثال کے طور پر میں, میرے ذہن میں ایک مثال آئی ہے, آپ اس کی تائید فرمائیں گے, بیمار پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. نزلہ زکام ہو گیا تو دل چاہ رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی پیے لیکن نہیں پیتا, وہاں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. لیکن دین کے مسئلے میں, دین کے معاملے میں انسان اپنی خواہشات کی زیادہ جو ہے پیروی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا, یہ دل نہیں چاہتا کہ اس طرح سے کیوں ہونا چاہیے, دین میں یوں ہونا چاہیے, یعنی وہاں پہ اپنے خیال کا جو ہے اظہار کرتا ہے. تو بولے یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام جس میں سورہ جاسیہ کا ہم تعارف پیش کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو ہے قبلہ حسنی صاحب کے ساتھ.
دنیا یا تسألوا عن حسبي أنا حسيني الولا أو تسألوا ما صيحتي فهي نداء الأنبياء وصيحة واحدة أيا حسين يا شهيد تفجرت من خلدي فأرعبت ألف يزيد حفظت عمري أبدا بمجد كربلاء ملأت دربي رشدا بمجد كربلاء جعلت عيشي رغدا بمجد كربلا، جعلت عيشي رغدا بمجد كربلا، سويت طريقي
برايه الحسين، برايه الحسين
اعلنت مسيري
برايه الحسين،
برايه الحسين
دنيا يا وديني برايه الحسين
لكربلاء في الملا شمس هدى لا تنطفي، ترجم كل ظالم حاربها بالكسف، حسين داء لاسمعوا يا من به قد كفروا، قد هتف الدهر له بأنه المنتصر.
يا حسين
يهزم الجمع غدا بصيحة الدماء، بيوم ربي قسما بصيحة الدماء، اقترب الوعد أتى بصيحة الدماء لا عزة إلا
برايه الحسين
النصر تجلى
برايه الحسين.
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے پروگرام پیام رحمان میں، اور ہماری گفتگو انسانی خواہشات کے حوالے سے کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. تو ہمارے مہمان قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب اس کے نقصانات اور اس کا علاج بیان فرما رہے ہیں. تو حسنی صاحب، میں یہ نقطہ عرض کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ بعض لوگ دین کے مسئلے میں زیادہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں دنیا کے مسائل کی بنسبت.
جی، البتہ میں چونکہ علاج کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس میں اس کی مزید وضاحت کروں گا. سب سے پہلے اس بات کو بیان کر دوں کہ اللہ نے انسان کے اندر کچھ محرکات رکھے ہیں جو انسان کو ایکٹیو رکھتے ہیں، جو انسان کو متحرک رکھتے ہیں. عقل ہے، ارادہ ہے، ضمیر ہے، قلب ہے، انہی میں سے ایک خواہش ہے. خواہش کا ایک اہم محرک ہے، انسان کو ایکٹیو رکھنے میں ایک اہم محرک ہے. اس لیے انسان جو ہے وہ یعنی اسلام جو ہے وہ خواہشات کی نفی نہیں کرتا ہے، بلکہ یعنی اسلام مخالف اس چیز کا ہے کہ انسان جو ہے وہ خواہشات کو کچلے نہیں. بعض مذاہب کی طرح جو کہتے ہیں خواہشات کو کچل دینے ہی میں جو ہے وہ کمال ہے، نہیں، کہتا ہے کہ نہ خواہشات کو کچلنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے خواہشات کی لگام پوری طرح سے چھوڑ دینے کی اجازت دیتا ہے.
یعنی آنکھ بند کر کے خواہشات کی پیروی کو بھی منع کرتا ہے.
ہاں، دونوں چیزیں. اس لیے ہم دیکھیں قرآن مجید میں متعدد جگہ پر جو ہے وہ دنیاوی نعمتوں کو تذکرہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیاوی جو تمہارا حصہ اس سے غافل نہ ہونا. یا اور بھی آیتیں، وقت کی کمی کی وجہ سے ان کو چھوڑ رہا ہوں، مختلف چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ سب تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور تم حلال چیزیں جو رزق ہم نے دیا اس کو استعمال کرو، اس کو کھاؤ. تو اس کا مطلب خود اللہ نے اجازت دی ہے کہ جو جائز خواہشات وہ پورا کریں، البتہ شرط یہ ہے کہ اس میں اعتدال کا انسان اختیار رکھے. اب وہ کیسے اعتدال کیسے برقرار رہے گا جائز خواہشات میں، اسراف نہ ہو، وہ اس طرح سے کہ سب سے پہلے انسان کی عقل ہے کہ جو انسان کی خواہشات پہ کنٹرول کرتی. العاقل من غلب ہوا، عاقل وہ ہے کہ جو اپنے خواہشات پہ کنٹرول رکھتا ہے اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا سے نہیں بیچتا. یہ حدیث ہے. اسی طرح سے عقل، ایک تو عقل ہے کہ جو انسان کی خواہشات کو کنٹرول رکھتی ہے، دوسرے خود دین ہے کہ جو انسان کی خواہشات پہ کنٹرول رکھتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ شریعت اور دین جو ہے وہ، عقل کو کہا گیا العقل شرع من داخل، عقل جو ہے وہ داخلی شریعت ہے انسان کی،
اندرونی
شریعت ہے
جو اس کی رہنمائی اور ہدایت
جی
کرتی.
والشرع عقل من خارج، اور شریعت باہری انسان کی عقل ہے. گویا کہ یعنی اللہ نے انسان کو دو شریعتیں عطا کی،
دونوں
دو
حجتیں، باہر سے بھی اور اندر
دو حجتیں، ایک داخلی حجت داخلی شریعت جو عقل ہے، ایک باہری شریعت کی جو دین ہے جو ہم کو علماء کے ذریعے ملتا ہے، جو ہم کو فقہا کے ذریعے ملتا ہے، جو ہم کو مراجع کے ذریعے ملتا ہے.
تو بس دین کے مسائل میں فقہا کی جو نظر ہے وہ مهم اہم ہے جی. اور انسان یہاں پہ دین کے مسائل میں اپنی خواہشات کا جو ہے اظہار جی. نہ کرے.
گویا کہ میں نے وہی اپنے اشارہ کیا عقل اور دین ان دونوں کے ساتھ, اس لیے کہ دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنے خواہشات کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول پا سکتا ہے اور اپنے خواہشات کو جو ہے وہ کنٹرول میں کر سکتا ہے.
تو چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور میں ایک سوال کو چھوڑ کر ایک سوال سے پھیلان کر آخری سوال کی طرف آ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 21 میں اسی سورہ میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو ترجمہ پیش کر دیتا ہوں کہ نیک لوگوں اور برے لوگوں کی جو موت و حیات ہے وہ برابر نہیں ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ان لوگوں کی, اچھے اور برے لوگوں کی موت و حیات دونوں برابر نہیں, کیا مطلب ہے؟
دیکھیں قرآن مجید میں متعدد جگہوں کے اوپر پروردگار نے برے اور اچھے لوگوں کا مقایسہ کیا ہے,
موازنہ کیا
کہ کیا ہم جو ہے وہ جو متقی ہیں ان کو فاسق و فاجر کی طرح قرار دے سکتے ہیں, کیا جاہل و عالم برابر ہو سکتے ہیں, یا خود اس سورہ میں ذکر ہوتا ہے کیا وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیا ہے ان کے مثل قرار دے سکتے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح انجام دیے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے کیا ان کی موت و حیات برابر ہو سکتی ہے؟ آپ جناب آدم سے لے لیں, چاہے جناب حابیل و قابیل ہوں, چاہے جناب ابراہیم اور خود نمرود ہو, چاہے جو ہے وہ جناب موسیٰ اور فرعون ہو, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور ابو سفیان,
ابو لہب
یہ لوگ ہوں, یا جو ہے وہ خود امام حسین السلام کے زمانے میں امام حسین السلام اور یزید, یعنی ایک سلسلہ ہے. یعنی پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ کبھی اچھے برے برابر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان کی موت و حیات برابر ہو سکتی. مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو امام حسین اور یزید کا جو آپس میں مقایسہ کرتے ہیں اور یزید کو بے خطا ثابت کرتے ہیں, جبکہ امام حسین السلام کی فضیلت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد اقوال ہیں, حسین منی وانا من حسین, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے, حسین جوانان جنت کے سردار, احب اللہ من احب, صحیح ستہ میں احب اللہ من احب حسین, کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہے وہ ان دونوں کا آپس میں مقایسہ کیا جائے؟
اور قبلہ کچھ روایات بعض اصحاب کے بارے میں جو پیغمبر سے ملتی ہیں ان کو دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ روایات جو ان کی فضیلت میں ہیں وہ فضیلتیں ایک زمان و مکان, ایک وقت اور ایک خاص جگہ کے ساتھ محدود تھیں, لیکن امام حسین کے بارے میں یا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں, مثلا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یا احب اللہ من احب حسینہ, یہ جتنی بھی روایات ہیں ان کی کوئی شرط نہیں ہے, کسی زمانے سے مخصوص نہیں ہے, کسی مکان اور کسی جگہ سے مخصوص نہیں ہے, بلکہ قیامت تک یہ فضیلت ان دونوں ہستیوں کے ساتھ, یا امیر المومنین کے ساتھ, یا جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ باقی ہیں.
بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور نہیں معلوم مجھے کتنا وقت,
ایک منٹ رہ گیا.
اچھا تو میں اس کو بہرحال خلاصہ کر دوں. تو دیکھیں لہٰذا اصل مقایسے کوئی مقام ہی نہیں ہے, اس لیے ہم نے دیکھتے ہیں کہ بعض اصحاب نے جو ہے وہ یزید کو کفر کا فتویٰ دیا ہے, اس کو کافر سمجھتے ہیں. اچھا اس کے کفر کی دلیل خود اس کے اقوال, اس کے اشعار کا انسان مطالعہ کر لے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اسلام پر تھا یا نہیں, اس کے اندر ایمان تھا. لہٰذا اصل مقایسہ ہی غلط ہے اور اس کو بے قصور ثابت کرنا ہی غلط ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ ان کی موت و حیات, جو اچھے لوگ برے لوگ ہیں, ان کی موت و حیات برابر نہیں. حیات برابر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی ہدایت, اللہ کی رحمت اور اللہ کی بصیرت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے. لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں من النور الی الظلمات, ان کو نور سے
ظلمات کی طرف
لے جاتا ہے. موت اس طرح
سے اندھیرے کی
موت کس طرح مساوی نہیں ہے؟ موت اس طرح مساوی نہیں ہے کہ جو ایک مومن ایک اچھا انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ سعادت سے ہمکنار ہوتا ہے, بہشتی نعمتوں سے ہمکنار ہوتا ہے, فرشتوں کے استقبال سے ہمکنار ہوتا ہے.
بہت بہت شکریہ قبلہ. ناظرین ٹائم ختم ہوا ہے, انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
سبحان الله العظيم وبحمده, سبحان الله العظيم.